اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے پکارنے والے کی مثال کس شخص کی ہے جو جانوروں کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنیں اور نہ سمجھیں؟ یہ کفار بہرے، بھونگے اور اندھے، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے۔ اس نے تمہارے اوپر بس مردار خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا، پھر بھی اگر کوئی مستحق ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا ہو مہربان۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے حمد کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روزے قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا۔ آخر یہ عرصے جہنم پر کس قدر صبر کریں گے؟ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جگڑ رہے ہیں۔ صلوات محمد
اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وفرج القاسمين،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ونعمة الله على الحق شعارنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
جس گناہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ مومن کی توہین گناہ کبیرہ میں سے، جو آخری بات ہوئی تھی جو کہ ابھی تھوڑی اور اس میں ایک دو جملے ہمیں کہنے ہیں، وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ہم سب کے لیے سینسٹیو معاملہ ہے، اس کے لیے ایسی بات کرنی چاہیے۔ وہ لعنت کے حوالے سے تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ کل جو آپ کے پاس نہیں تھے اس سے پہلے وینسڈے کو، اور آپ سے کیا عرض یہ کیا تھا کہ جو لعنت ہے وہ دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں ہم خدا سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو ملعون ہے، جس کو بھی خدا نے کہا ہے یا بتایا ہے، حدیث میں بتایا ہے یا قرآن میں بتایا ہے یا تاریخ میں ایسے لوگوں نے اپنا کردار انجام دیا ہے، کہ ان لوگوں کو ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی رحیم، اپنے رحیم کے دائرے میں جو روزے معاشروں سے خارج کر۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس بات کو کہیں جو کہ وہ نہیں کرنے والا، یزید کے اوپر خدا کی لعنت ہے، اس نے جو کیا ہے خدا کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اب خدا آلریڈی اس کے اوپر لعنت کر چکا ہے، وہ نہ کہ صرف خدا نے بلکہ رسول نے، جب رسول نے کہا کہ بھائی میرے جسم کے ٹکڑے ہیں، میرے نواسے ہیں، امام حسین نے کہا کہ تم نہ یہ کام کرو، تو یہ سب یعنی وہ ملعون ہے۔ ہماری اس دعا سے وہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ملعون بن جائے گا یا خدا اس کو رحیم کے دائرے سے خارج کر دے گا، کیونکہ ہم نے دعا مانگی، ایسا نہیں، آلریڈی ہے، خارج شدہ ہے۔ ہم یہ جو لعنت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے عذاب میں داخل، یعنی ہماری لعنت کرنے سے فرق یہ پڑتا ہے عالم ملکوت میں کہ اس شخص کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے، صحیح؟ عذاب میں تو وہ ہوگا لیکن اب اس کے جیسے ہم نے کہا اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، جیسے میں نے یہ کہا وہ شخص جتنا اس کو عذاب مل رہا تھا اب اس کو اس سے زیادہ مل رہا. تو یہ دعا ہے، اور جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ، ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہم خدا کے دشمن کے ساتھ جو تبرہ یا بیزاری، بلکہ یہ تبرہ نہیں ہوا، یہ ہوگا کہ ہم خدا کے دشمن کے ساتھ اسی دشمنی کا جب اظہار کر رہے ہیں، اسی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ بھئی جس دشمن کے ساتھ ہم خدا کے جس دشمن کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، آیا ہم میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں؟ کہ اگر ہم میں وہ چیزیں ہوں گی جو کہ خدا کے دشمن میں ہیں، تو پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے دشمن کے عذاب میں اضافہ کر دیں، تو بیسکلی کس کے عذاب میں اضافہ ہوگا؟ اپنے ہی عذاب میں. وہ آپ کو یاد ہے چوتھے امام کے حدیث کی، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، the person who does not obey Allah سبحانہ وتعالی is our enemy and a person who obeys Allah سبحانہ وتعالی is our friend. جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ شخص ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کی اطاعت نافرمانی کرتا ہے وہ شخص ہمارا دشمن ہے. تو یہ ایک تمہید یہ تھی کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ پہلے رحیم کے سینٹر میں تھا لیکن جب ہم نے دعا کی تو وہ خارج ہو گیا، یہ نہیں ہوتا، وہ آلریڈی خارج شدہ ہے. کالو من الکافرین، وہ شیطان کے لیے خدا نے کہہ دیتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا پہلے سے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا کیا آپ کو بتایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم لعن، ہم جب کہتے ہیں تو اس شخص کے عذاب کے اندر کیا اضافہ ہوتا ہے. اب جب روز عاشورہ کو ہم سب بیٹھ کے یہ اعمال کے اندر ہے کہ آپ کے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، جب ہم سب مل کر اس دعا کو کرتے ہیں تو جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اس شخص کے، ان اشخاص کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے. اب یا کوئی بڑی اچھی موٹیویشنل بات ملی ہے، ہم تو ثواب کی خاطر پہلے کر رہے تھے، ہم تو تبرہ پہلے کیا ثواب کی خاطر کر رہے تھے، یا پارکنگ اسپیس ڈھونڈنے کے لیے. میں گارا صاحب کیوں گیا نیو یارک میں تو کہتے جہاز میں چھوڑ رہا ہوں، اس مقصد کو مجھے یاد دلائیے گا، اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اگر مجھے بھول گیا. اور صاحب نیو یارک گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ پارکنگ بڑی ڈیفیکلٹ ملتی ہے نا، اگر جہاز صاحب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پارکنگ ڈھونڈنے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ کبھی یہ فیل پروف ہے، ہمیشہ جب ہم نے کیا ہے تو یہ ہوا ہے. کہتے ہیں جی ہم تینوں پہ کرتے ہیں، اور جیسے تینوں پہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی پارکنگ اسپاٹ ہمیں جو ہے وہ مل جاتا ہے. یہ اس سے کرنے سے ہمیں ہمیشہ پارکنگ ملتی ہے. اب یعنی اتنی ایک عظیم چیز کو جو کہ اگر آپ ابھی انشاءاللہ اگر اس پہ بات پوری کر سکے تو پتہ لگے گا کہ کتنی عظیم، کتنی بڑی عبادت ہے تبرہ. اس کو ہم نے اتنا گرا کے کوئی پارٹی اسپیس ڈھونڈنے کے لیے تبرہ، یا بابا کرنے کے لیے تبرہ، یعنی مولوی بلائیں گے جو ایسا کر، یعنی گالی اسلام میں آپ کو بتایا شیطان کو بھی نہیں نکال سکتے، گالیاں اور یہ اور وہ، ممبر کے تقدس ختم، اور لوگ بابا اور یہ سب کچھ بہت نیچا گرا دیا ہم نے اس کو. وہ مقام جو تبرہ کا ہے اس کو بہت نیچے گرا دیا. تو ہم تو پہلے ثواب کے لیے کر رہے تھے، اب جو ہم نے آپ کو زاویہ بتایا ہے اس سے نہ کہ صرف ثواب ہے بلکہ آپ کے سکون، آپ کے دل کو کیا پہنچے گا، سکون پہنچے گا. کس طرح سے؟ کہ آپ کی نفرت ہے یزید کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اب آپ نے کہا اللہم لعن قتلۃ الحسین، جیسے آپ نے یہ کہا تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ آپ کے اس کے کہنے سے یزید کے عذاب میں اضافہ ہوگا. صحیح. آپ کیا ہے آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے. جتنی دفعہ آپ کہیں گے اللہم لعن قتلت الحسین اللہم لعن قتلت الحسین اللہم لعن قتلت الحسین, تو جتنی دفعہ آپ اس کو ریپیٹ کریں گے اتنی دفعہ آپ کے دل کو سکون ملے گا, کیونکہ آپ وہ جو کہ حسرت میں رہ گئے یا کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم ان دشمنوں کے ساتھ لڑتے, ان دشمنوں کو ان دشمنوں سے انتقام لیتے. اگر ہم نہیں تھے اور ہم چاہتے ہیں, ہمارا دل تڑپتا ہے جب ہم یعنی ہمارے جو سادات ہیں ان کا تو بہت زیادہ دل تڑپتا ہے, ان کے خانوادے کے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارا دل چاہتا ہے انتقام لینے کا, ہمارا دل چاہتا ہے کہ کہیں وہ شخص ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو بتائیں کہ یہ جو بی بی سکینہ کے چہرے پہ تم نے تماچے مارے ہیں اس کا انتقام کیسے لیا جاتا ہے. ہمارا دل مسترب ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ظلم ہوا ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو انسان کے دل میں یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے, اور جو انتقام ہے وہی اس اضطراب کو ساکن کرنے کا نام ہے. جب اس کو سکون دیا جاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں انتقام. لیکن اگر پیار ہی نہیں ہے, وہ اضطراب ہی نہیں ہے, وہ جلن ہی نہیں ہے, تو پھر انتقام آپ کو دینے کی لیں یا نہ لیں ایک جیسی بات ہے. 1176 سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ تڑپ رہا ہے, خون کے آنسو بہاتے شام شام, وہ کے مسائل جو ہیں روزانہ امام حسین صاحب تو سلام کی بی بی زینب کے جو ہے وہ اس کے اوپر گریا کرتے ہیں. وہ انتقام لیں گے جب آئیں گے تو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لیں گے, اور جب ذوالفقار ان کے گلوں پہ چلتی ہوئی ہم دیکھیں گے میں سکون آئے گا ہی نہیں آئے گا, کچھ سکون آئے گا. تو اب آپ جب اللہم لعن قتلت الحسین کریں گے تو یہ جو تھوڑا سا اضطراب یا اگر کوئی آپ کے ہے دل کے اندر جلن, اس کو تھوڑا کیا سکون پہنچے گا اور اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا. تو دو فائدے آپ کو بتایا یہ جو دعا ہے اللہم لعن, اور یہ ہے دعا ہی کیونکہ مجھے ہم نہیں اس کے بارے میں, اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا آپ اٹھائیں کوئی بھی مثلا یہ آپ دعا یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے, یہ جو آپ روزے عاشورہ میں کہتے ہیں یعنی یہ آپ اعمال کرتے ہیں یعنی اللہم کیا ہوتی ہے, دعا کس طرح سے شروع ہوتی ہے, اللہ او اللہ یا اللہ مثلا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, یہ کیا ہے, یہ دعا یا لعنت ہے؟ یہ کیا ہے؟ دعا ہے نا. دعا کس لیے ہوئی؟ کیونکہ اللہم آپ نے کہا خدا کو متوجہ کیا نہیں, تو یہ گالی کا اور اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, دعا ہے. بات کلیئر ہو گئی, یہ امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے آگے جو مومن کون ہوتا ہے اس کی تعریف بتا دیں. جو اپنے روح کی حفاظت کرتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں, جو اپنے روح کی حفاظت نہیں کرتا اس کو مومن نہیں کہتے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ Someone who submits to the will of Allah سبحانہ وتعالیٰ. If someone does not submit to the will of Allah سبحانہ وتعالیٰ, that person is not a Muslim. And submission to the will is action. Submission to the will is action, it's not words. میں آپ کی ہر حکم کی تابع ہوں, آپ کا تابع ہوں, آپ کا خدمت گزار ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا تابع اور خدمت گزار بنیں گے. اگر میں نے آپ سے کچھ کہا کہ یہ کرو اور آپ نے کیا تب تابع اور خدمت گزار بنیں گے. پہلے ٹائٹل تو نہیں مل جاتا, یا ملتا ہے؟ مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں ہزار دفعہ میں آپ کا تابع ہوں, آپ کا خدمت گزار ہوں, اسے میں آپ کا تابع یا خدمت گزار نہیں بن جاتا جب تک اگر میں نے آپ سے کوئی کام کہا اور آپ نے اس کام کو کیا, یا آپ کو ایک موقع دیا خدمت کرنے کا, آپ نے وہ خدمت کی تب آپ ہماری خدمت گزار تابع بنے، والا نہیں ہے. تو وہ مسلمان جو خدا کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا، وہ بشک جتنا کہتا ہے کہ تو میرا خدا ہے، میں تیرے تابع ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا یہ ہوں، مسلمان وہ نہیں بن سکتا. کیسے بنے گا بھائی؟ سمن ہو سبمٹ، سمن ہو اوبیز دا ویل آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. If someone does not obey the will of Allah subhanahu wa ta'ala, how can you call this person a Muslim? Your identity is in action. Allah subhanahu wa ta'ala never left your identity in words. Aapka jo aapki jo ID hai, aapka ye jo ehsaas hai, ya aapko ye jo khuda ne kaha na musalman, ye musalman isliye kaha hai ki usne aapko ehsaasan پہلے یا وہ ٹائٹل دے دیا تھا. ابھی آپ نے کوئی اس کی کسی حکم کے اوپر اپنے سر کو نہیں جھکایا، ابھی عمل نہیں کیا، اس نے آپ کو اعزازاً ان یور آنر اس نے آپ کو یہ خطاب دے دیا، ٹائٹل دے دیا مسلمان کا. جس نے یہ جو دل ہے، یہ جو دھڑکتا ہے پمپ، اس کو پمپ نہیں آپ کہتے، اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں نا، اس کا کیا کہتے ہیں اس کو؟ دل. یہ پمپ ہے حالانکہ، لیکن اس کو کہتے دل ہے. کیوں اس کا احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ بیچارہ جو ہے مسل، یہ جو ہے ہر وقت چلتا ہے، ہر وقت یہ مسل چلتا ہے نا. بہت سارے مسل مثلا 8 گھنٹے سو لیتے ہیں، یہ بیچارہ چلتا رہتا ہے، خون کو ادھر سے ادھر کرتا ہے، ہر وقت کشمکش اضطراب میں، جدوجہد میں، کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس کو کہہ دیا، کس کو عزت دیتے ہیں؟ یہ ہے دل. آپ کو بھی خدا نے اسی طرح سے ایک ٹائٹل دے دیا، عزت کا، آنر کا، مسلمان کا. کس طرح سے؟ کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ابھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ نے کوئی کسی حکم کی تعمیل نہیں کی، کسی آگے سر نہیں جھکایا، خدا نے کہہ دیا آپ مسلمان. لیکن اب اس کے بعد جب آپ 14 سال کے ہو گئے، پھر خدا نے کہا یہ اب جو عزت افزائی ہم نے آپ کی ہوئی تھی نا، یہ اب آپ کو ارن کرنی پڑے گی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ اب مسلمان ہی مریں گے، نہیں. ہم نے آپ کو عزت کے لیے، آپ کے احترام کے لیے، جب آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، حالانکہ آپ نے کوئی ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی، ہم نے آپ کو ٹائٹل دیا مسلمان. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود سے ہمارے احکام کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ جو تسلیم کا دائرہ، آپ اس میں نہیں آ سکتے. صحیح. تو یہ مسلمان مومن جو روح کی حفاظت کرے. اب مومن کیا ہے؟ یہ مسلمان سے بہتر ہے. اگر کہا جائے مومن اچھا ہے یا مسلمان اچھا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مومن. اب یہ تعریف ہم آپ کو پاکستان والے نہیں دے، اس لیے بڑا خوش نہ ہو جائے ایک دم سے کہ مومن اچھا ہے مسلمان سے، نہیں. وہ پاکستان والی تعریف نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھ رہے نا جو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، نہیں. مسلمان اور مومن، حقیقی مسلمان اگر کوئی ہو اور حقیقی مومن اگر کوئی ہو، جس طرح سے ہم نے آپ کو تعریف میں بتائی، اس ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مومن بہتر ہے. تو آیا مسلمان کی عزت نہیں ہے؟ آیا اس کی توہین کرنا اسلام میں گناہ کبیرہ میں سے نہیں آتا؟ کیونکہ آپ نے تو کہا کہ مومن کی توہین، تو مومن تو مسلمان فرق ہے. مسلمان کی توہین میں آیا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. یہ مسلمان، مومن اور اس کا تیسرا کون، سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ مسلمان اور مومن سے سب سے بہتر کون ہوتا ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چل رہے. نہیں، یہ بہت آسان سوال تھا. مسلمان، ٹھیک ہے، اس کے بعد مومن، اس کے بعد شیعہ. کدھر ہیں آپ؟ شیعہ یعنی پہلے مسلمان ہے اس کے بعد یعنی جب مسلمان وہ اس سے بہتر مومن اور مومن سے بہتر شیعہ سمجھیں اب یہ جو شیعہ ہم نے کہا کہ جو مومن سے بھی بہتر ہے پہلے تو آپ حقیقی مجھے کوئی مسلمان دکھا دیں یہ جو 1 بلین لوگ ہیں نا اس میں سے مجھے ایک حقیقی مسلمان دکھا دیں جو خدا کے حکم کے سامنے سر کو تسلیم کر کے اپنے عمل کے اندر لے کر آ رہا ہے جو مشرک نہ ہو ایک اچھا اگر آپ مجھے حقیقی مسلمان دکھا دیتے ہیں تو مجھے پھر حقیقی مومن دکھائیں اور اگر آپ مومن بھی دکھا سکتے ہیں تو پھر اس 300 ملین جو کہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اس میں سے مجھے کوئی شیعہ دکھائیں یعنی کیونکہ ہم نے حقیقت کو تاریخ کو بدل دیا اب اس طرح کے لوگ بھی نہیں بن رہے ہیں اگر تاریخوں کو ہی ہم صحیح رکھتے کہ کوئی بچہ ہم سے آ کے پوچھتا بابا مسلمان کون ہوتا ہے آپ اسے کہتے ہیں مسلمان بیٹے وہ ہوتا ہے جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا کہہ کہ اللہ ایک ہے یہ کوئی تعریف نہ ہوتا بچہ کیا میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور میں کہہ دیتا ہوں انگلی اٹھا دیتا ہوں یہ اللہ ایک ہے بس میں مسلمان ہو گیا لیکن اگر تعریف اس کی صحیح کی جاتی کہ تم بیٹے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان یعنی کیا یعنی آپ گواہی دیتے ہیں آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ ساری دنیا کے اندر کوئی چیز آپ کے لیے جب لائق عبادت اور محبت اور اطاعت نہیں رہے گی اور صرف خدا رہے گا آپ کے لیے تب آپ مسلمان ہوں گے اگر کوئی اور چیز سوائے خدا کے آپ کے لیے کوئی لائق عبادت محبت یا اطاعت رہی تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے بابا مومن کون ہوتا ہے بس بیٹے جو علی بن ولی کہتا وہی مومن ہوتا ہے اچھا یہ تو میں تو کہہ دیا علی بن ولی بندہ اپنے آپ کو شاید ہی مومن سمجھ رہے ابھی اس کو یہ کہا جاتا ہے بیٹے مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے ان اصلوں سے نماز سے روزے سے حج سے اس فروع دین سے خدا کے خوف میں رونے سے امام حسین کے غم میں رونے سے امام زمان شاہ سم کے فراق کے ان کی انتظار میں رونے سے جو شخص سارے کے سارے اصلوں کو استعمال کر کے اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے شیطان کے ساتھ بیٹھے اس کو کیا لیکن یہ ہم نہیں کرتے ہیں اب شیعہ کون ہوتا ہے شیعہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے کیونکہ ہم نے آپ سے کیا کہا مومن میں تو علی بن ولی اللہ ہو گیا نا جب مومن کی تعریف آپ ہوتا ہے اس میں یہ آپ نے کہا نا کہ بچے کو کہہ دیا کہ مومن یعنی علی بن ولی اللہ ولی وہ مومن کے اندر وہ امام کی ولایت کو ایکسیپٹ کر کے وہ بھی کیونکہ اصول دین کے اندر ہے ہمارے امام کی جب آپ نے ولایت کو ایکسیپٹ کر لیا تبھی تو روئیں گے تبھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روئیں گے تبھی آپ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روئیں گے تبھی آپ صحیح یہ تو جو شیعہ ہے وہ آج اس کو نہیں چھیڑتے کیونکہ یعنی اس کی تعریف کو نہیں کرتے اس پہ چلا تھوڑا سا بعد میں تھوڑی تمہید باندھ کے ٹھیک ہے ابھی صرف آپ سے جو بات کرنی تھی وہ یہ کہ آیا مسلمان کی عزت واجب ہے یا نہیں واجب ہے اس کی توہین اگر کریں گے تو گناہ کبیرہ میں سے مومن کی عزت واجب ہے اگر مومن کی تعریف کریں گے تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں سے اگر شیعہ کی کریں گے تو وہ بھی گناہ کبیرہ میں سے اچھا اگر بیوی کی کر دی یہ بڑی آسانی سے نہ جس کی بیویاں ہیں ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں گناہ کبیرہ میں سے بھائی کی کس طرح مثلاً دوست کی کس طرح پتا یہ کس طرح بھائی ہمسائے کی کس طرح اگر ہمسائے کی توہین کر دی تو پھر کیا ہوا کو برگر کی کس طرح یہ ڈفرنٹ آئیڈلز ہیں نا یا نہیں ڈفرنٹ آئیڈلز ہیں در حقیقت میں اسلام کے اندر ہر وہ چیز جس کا کہ احترام ہے اس کا احترام واجب ہے، اور اگر آپ اس کا احترام نہیں کرتے تو آپ نے توہین کی ہے اور اس کا عذاب ہے۔ شوہر کی بھی عزت ہے، بیوی کو شوہر کی عزت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ شوہر جو وہ شخص ہے اگر وہ اس دائرے میں آتا ہے جس دائرے میں خدا احترام دیتا ہے تو وہ قابل احترام ہے، اگر اس کا احترام نہیں کریں گے تو گناہ کبیرہ کیا۔ یہ نہ آپ سوچیں کہ یہ میرا شوہر ہے، ہماری مشکل یہ ہو جاتی ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا شوہر ہے، آپ کہیں کہ خدا نے اس کو احترام دیا ہے، یہ احترام کے دائرے میں ہے، اگر احترام کے دائرے میں اس کا احترام نہیں کرتی تو میں نے گناہ کبیرہ کیا۔ اور شوہر بھی اسی طرح سے بیوی کی طرف دیکھے، یہ نہیں کہ میں بیوی کی عزت کرنی کیونکہ آپ جو ہے وہ ایسی دنیا میں آپ نے آنکھ کھولی ہے جہاں پہ مثلاً سب جو ہے وہ لیڈرشپ کسی اور کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے نہیں کرنی کہ آپ کو وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ساس ناراض ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا مثلاً، کھانا نہیں ملے گا، برتن نہیں صاف ہوں گے مثلاً، بچوں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا، وہ لوٹ لوٹ پھرتے رہیں گے، ان کی پھر ڈائپر ہمیں چینج کرنی پڑے گی مثلاً، یہ کہ وہ ناراض ہو جائے گی ہمیں، یعنی یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آپ نے عزت نہیں کرنی۔ عزت کس لیے کرنی ہے؟ کہ وہ جو ہستی ہے خدا نے اس ہستی کو احترام دیا، اور آپ اگر اس کی توہین کریں گے تو پھر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ شوہر اور بیوی اور ایگو اور یہ سب جو جوکس ہوتے ہیں اور جو ہم نے جس طرح سے شادی کو بنا لیا اور یہ لڑائی جھگڑے اور برتن توڑنے اور یہ سب کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس لحاظ سے اس کو دیکھنے لگیں کہ احترام اگر کسی کا ہے تو احترام اسی کا ہے جس کو خدا نے دیا ہے، اور جس کو خدا نے احترام دیا ہے اگر آپ اس کو احترام نہیں دیتے توہین کرتے ہیں آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اٹس ویری ویری سمپل۔ تو اب مذاق کے اندر کیسے، اگر آپ نے توہین کسی کی مذاق میں کر دی، مثلا یہاں پہ بچے بہت کرتے ہوتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں کہ تم یہ ہو، اس کے بعد جسٹ کیڈنگ، کسی کو کہہ کہ تم اس طرح اس طرح اس طرح ہو، اس کے بعد جسٹ کیڈنگ، اور یہ کلچر کی ہے، بلکہ وہ مثلاً یہ لوگ یہ بڑے بھی کرتے ہیں، یہاں کی جو یہ کلچر کی جو بات ہو رہی ہے یہ بچوں نے لے لی نا، لیکن یہ ان کے بڑوں کی بھی، اس کلچر کے بڑوں کی بھی آپ کو بتائیں، یہ وہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تم پہ اٹیک کریں گے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کو ڈھونڈنے کے لیے، جب ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملے تو کہتے ہیں وی ور جسٹ کیڈنگ، یعنی یہ پورے کے پورے کلچر ہے، جو مرضی کر دو اس کے بعد صرف آپ نے دو لفظ ہیں جسٹ کیڈنگ یا آئی ایم سوری، سب کچھ جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے، اور ہم نے آپ کے فون کو ٹیپ کر لیا، اس کے بعد ٹیپ کرنے کے بعد آپ سے باتیں جو ہیں وہ آپ کی سننی، لیکن ابھی وہ جسٹ کیڈنگ، یہ جو جسٹ کیڈنگ ہے اسلام کے اندر نہیں ہے، مزہ ہے، ایسا نہیں کہ مزہ نہیں ہے، یعنی وہ مزہ کیا اسے آپ انگلش میں، اس طرح کہ there is no jokes or there is no joking in Islam, it's not that you know you can't smile or you can't actually tell a joke, you can but it's quite different, یہ خود ایک اخلاق کا درس ہے، مزہ اگر خدا کے حدودوں میں رہ کے کیا جائے تو بہت بڑی عبادت ہے، مذاق کو اگر خدا کے حدودوں میں رہ کے کیا جائے بہت بڑی عبادت ہے، یعنی حتیٰ اس حد تک کہ اگر آپ کے مزاح سے ایک مومن کے دل یعنی اس کی مسکراہٹ آ گئی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تو آپ کو جنت مل جائے گی، یہ اتنا زیادہ ہے، نہیں لیکن اب ایسے ایکسائٹمنٹ ہوگی نہیں میں اب مذاق کروں گا، میں نے آپ کو بتایا نہیں اسلام کے اندر مذاق کیا ہوتا ہے، یہ کیونکہ جو ہمارا مذاق جس کو ہم جوکنگ اراؤنڈ کہتے ہیں وہ خدا کے دائرے میں نہیں، وہ شیطان کا ٹول ہے، ہمارے جو جوکس ہوتے ہیں یا ہم جس طرح سے مذاق کرتے ہیں وہ شیطان کا ٹول ہے، وہ خدا کا ٹول نہیں ہے، اس طرح سے نہیں، وہ جب آپ کو بتائیں گے تب آپ دیکھ پائیں گے کہ جس طرح سے ہم مذاق کرتے ہیں بہت مختلف ہے، مجھے مولوی بندہ بن کے خوش مزاج ہو جاتا ہے، مثلا دیندار ہو کے خوش مزاج ہو جاتا ہے، دیندار ہو کے وہ بور ٹائپ چیز ہو جاتا ہے، دیندار ہو کے متقی پرہیزگار ہو کے اس کے ساتھ ملنا جلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہمارے آئی ہیں وہ اس وجہ سے کہ حتی متقیوں نے نہیں پہچانا کہ مزہ اسلام میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام علی نے ساتھ ان کے لیے جو یہ سیریس لوگوں نے آبجیکشن لگائی تھی نا، جو سیریس تھے بہت زیادہ خود، انہوں نے آبجیکشن لگائی تھی کہ امام جو ہے وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں اور لیڈرشپ کے لیے ہمیں وہ شخص نہیں چاہیے جو ہمیشہ مسکراتا رہے، تو ہمیں وہ شخص چاہیے جو سرا ہوا ہو، جو سیریس ہو، ہر وقت سیریس ہو، تاکہ وہ سیریس بندے کی جو ہے نا وہ بات سنتے ہیں، جب چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو وہ بندہ بات کسی اس کی سنتا نہیں۔ یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے کہ مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور اس کے دل میں حسن ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ حسن نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ ناراحتی اور ناراضگی اور پریشانی نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ کہاں پہ یہ ناراضگی ناراحتی یہ سب کچھ ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھا ٹاپک ہے، اگر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنے کی، لیکن اگر آپ اسی وہ جو جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں اس کے اندر ہم بہت سے لوگوں کی توہین کرتے ہیں اور وہ بھی گناہ کبیرہ میں آتی ہے، وہ توہین مذاق میں ہو آفٹر جس سینگ آئی ایم جس کیڈنگ یا وہ اصلی ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو جو ہے وہ یہ گناہ کبیرہ اور اس کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب مذاق کرنے لگیں تو ابھی آپ یہ اس طرح سے کریں کہ ابھی کوئی مذاق نہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب جب تک ہم آپ کو اس سبجیکٹ کے بارے میں بتا نہ دیں، احتیاط کے طور پہ احتیاط واجب کہہ لیں یا احتیاط مستحب کہہ لیں، فار پریکاشن، یہ آپ کیا کریں کہ مذاق نہ کریں۔ ابھی یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ مذاق نہ کریں، آپ دیکھیں اب آپ کو شیطان ایسا کرے گا، ایسے مذاق آپ کو آئیں گے، ایسے جوکس آئیں گے، اور یعنی وہ آپ کیوں پہلے آپ گناہ کر رہے تھے، اب ہم نے آپ کو کہا کہ احتیاط کے طور پہ پریکاشنری اب آپ کو گناہ نہ کریں، اب آپ کے لیے ٹاسک جو ہے نا وہ زیادہ آپ کو یہ آئے گی، انٹائسمنٹ آئے گی کہ آپ مذاق کریں مذاق کریں مذاق کریں مذاق کریں، شیطان یہی کرتا ہے مذاق کریں مذاق کریں مذاق کریں مذاق کریں مذاق مذاق کریں مذاق کریں مذاق کریں، تو ہوتا کیا ہے بندہ پھر مجبور آ کے کہتا ہے ٹھیک ہے مذاق کر لیں، حالانکہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ کو بتائیں یہ ایک اور طرح سے بھی آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے مثلاً وہ 4 سال کا ہوگا 3 سال کا کہہ لو، اور ایک آدمی ہے وہ 350 pounds ہے، اسٹرانگ ہے، مسکولر ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ 3 سال کا چھوٹا سا کوکلو سا جو بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے آئس کریم کھائی میں نے آئس کریم کھائی میں نے آئس کریم کھائی میں نے آئس کریم، اور جو 350 pound بندہ کہتا ہے نہیں تم نے نہیں کھانی، میں گلا خراب ہو جائے گا، میں نے آئس کریم کھانی میں نے آئس کریم کھانی میں نے آئس کریم کھانی میں نے آئس کریم میں نے آئس کریم کھانی، وہ کہتا رہے گا جو 350 pound کا اتنا اسٹرانگ بندہ ہے کہے گا چلو ٹھیک ہے تم آئس کریم لے لیتے۔ اب وہ کیا ہوا، وہ ایک چھوٹے سے 3 سال کے بچے نے مغلوب کر دیا کس شخص کو جو کہ اس سے کئی بڑا اور کئی گنا طاقتور ہے، صرف کس چیز سے، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر دیا۔ شیطان یہی کام کرتا ہے، وہ مچھر، یعنی وہ اگر دیکھا جائے وہ ہمارے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اگر ریورس کر دیں اس کو وہ ایسے ہی ہے، وہ ہم پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس ایک چھوٹے بچے کی طرح ایک بات کو جو ہے وہ کہتا رہتا ہے اور وہ کوئٹ نہیں کرتا، ضد میں آیا ہوا نا وہ ضدی ہے، اس نے ضد لگائی ہمارے ساتھ، وہ کوئٹ نہیں کرتا، وہ کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے کہتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے شیطان مان نہیں لیتے، اب تم کم سے کم چپ کر جاؤ گے نا بعد میں، مان لیتے چلو ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو ریبت کر دیں ریبت کر دیتے ہیں، تم چپ کر جاؤ گے یا نہیں، وہ آپ کو مثلا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ چپ کر جائے گا، بچہ ہو سکتا ہے چپ کرتے جب اسے آئس کریم مل جائے, وہ کھاتا رہے مشغول رہے تب تک کہ اس کے دماغ میں کوئی اور بات نہ ضد کرنے کی. شیطان ایسا نہیں ہے, اس کو آپ کبھی چپ نہیں کرا سکتے, ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا رہے گا. شاید اگر پھر بعد میں سے ہی, اب اگر آپ کے کوئی سوال ہے آج کی موجود جلدی ہے.